اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قابل احترام بزرگو، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، محترم ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک پر آج زیادہ فرحا ہے. ہمیں آج بڑی خوشی اور مسرت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان موجود تھے، آج اس دنیا میں وہ موجود نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور مہلت عطا فرمائی تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں، نیکیوں کو ہم سمیٹ سکیں اور نیکیوں کے اس موسم بہار سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. یہ اللہ کی بڑی نعمت، یہ بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر. اور واقعی ایک مریض مرض کے فاتح کے بعد صحت جب پاتا ہے تو جتنا خوش ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خوش ایک مومن رمضان میں پانے سے ہوتا ہے. جس طرح شدید گرمی کے زمانہ اور قحط اور پانی کی کمی کے زمانہ گزرنے کے بعد ایک زبردست بارش آئے اور اس سے ساری ندیاں بھر جائے، تو جس طرح سے لوگ اور کسان خوش ہو جاتے ہوں گے، اس سے زیادہ ایک مومن رمضان کو پانے سے خوش ہوتا ہے. جس طرح سے آدمی کو شدید قسم کا مالی نقصان، جانی نقصان ہو اور اس کے بعد پھر وہ نقصان کی بھرپائی ہو جائے، تو جتنا ایک آدمی مصیبت زدہ آدمی خوش ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خوش ایک مومن ہوتا ہے رمضان المبارک کو پا کر. اس لیے کہ یہ تو اپنی جھولی کو بھرنے کا زمانہ ہے، اپنی غلطیوں کو معاف کروانے کا زمانہ ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے اور ایک تربیت کا موسم ہے، ایک تربیت کا مسلسل ایک ٹریننگ کورس کا پروگرام ہے. سارے مومنین، مرد ہوں کہ خواتین ہوں، نوجوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں کہ ان پڑھ ہوں، ہر ایک کے لیے رمضان المبارک میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. حضرات، ہم سب کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، شکراً الحمدللہ وشکر للہ. میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر اس قرآن مجید کے حاصل مطالعہ کا پروگرام، تفاسیر قرآن کا مطالعہ کا جو حاصل ہے اسے پیش کرنے کا یہ پروگرام پھر سلسلہ شروع ہوا. اس رمضان المبارک کو جو اہمیت، جو تقدس حاصل ہے، اس کے بارے میں دو چار باتیں میں عرض کروں گا تاکہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو سکیں. میں ابتداءً ایک بات یہ عرض کروں کہ اسلام جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں تقدس کا قائل ہے. دیگر مذاہب میں ٹائم اینڈ اسپیس میں، وقت میں اور جگہوں میں نحوست کے لوگ قائل ہیں. ہندوازم ہو کہ دیگر مذاہب ہوں، وقت میں راہ کالم ہے، کوئی مہینہ فلاں آتا ہے جو بڑی مصیبت کا نحوست کا مہینہ ہوتا ہے اور لوگ اس میں تجارت وغیرہ نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، لوگ کھاتے پیتے نہیں وغیرہ، زیادہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے. کچھ مہینے اور کچھ جگہیں ہوتی ہیں جن کے لیے نحوست کی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب مذاہب میں محرک جو عبادت پر ابھارنے والی جو چیز ہے، جو موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ نگیٹو ہے، وہ منفی محرک ہے. وہ ڈرتے ہیں، بچنے کے لیے وہ جو ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ڈر کی بنیاد پر وہ عبادت کرتے ہیں. اس وجہ سے بعض جگہ بھی منحوس ہیں، بعض اوقات بھی ان کے یہاں منحوس ہوتے ہیں. لیکن اسلام میں نہ اوقات میں نحوست ہے، نہ جگہوں میں نحوست ہے. البتہ اوقات میں برکت اور شرف مشق کا قائل ہے اسلام، جگہوں میں بھی اسلام جو ہے عظمت کا اور شرف کا قائل ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں حرم پاک کی جو سرزمین ہے وہ مقدس سرزمین ہے، اسی طرح جو ہے سارے گاؤں کے اندر مسجد جو ہے مقدس جگہ بازار کے بنسبت، جگہوں میں بھی تقدس کا اسلام قائل ہے اور ساعتوں میں بھی، وقت میں بھی. پورے سال میں رمضان کو تقدس حاصل ہے، پورے رمضان میں لیلۃ القدر کو تقدس حاصل ہے، پورے ہفتے میں جمعے کو تقدس حاصل ہے، جمعے میں یہ خاص ساعت کو تقدس حاصل ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کے ہاں بعض چیزوں کے لیے تقدس اور عظمت کا احساس ہے. رمضان کو اللہ کے رسول نے شہر العظیم کہا، بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ. شہر العظیم ہے، شہر المبارک ہے، تو اس عظمت والے مہینے، اس برکت والے مہینے کو پانا ہم سب کے لیے مبارک ہو. ہمارا اس میں جانا، زندگی گزارنا، سانس لینے کی سہولت، مہلت ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو مبارک ہو اور اس رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. 11 ستمبر کے حادثے کے بعد اگر دیکھیں تو ایک بات جو سب سے آیا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر امت مسلمہ بڑی کمزور ہے، بڑی ناتواں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی اس کی آواز نہیں ہے، کوئی اس کی سنوائی کرنے والا نہیں ہے، بڑی بے وقت ہے، بڑی بے وزن یہ امت ہے، ہر جگہ سے پٹی جا رہی ہے اور یہ امت جو ہے بدحال ہے اس وقت. اس کی اصل وجہ پر، اس کے کارن پر غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے پاس قوت نہیں ہے، ہم قوت سے دور ہیں اور ہمارے یہاں کوئی قوت نہیں ہے، ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں. قوت ہمارے اندر کیسے پیدا بھی ہو سکتی ہے جبکہ قوت کے اصل منبع سے ہم دور ہو چکے ہیں؟ قوت کا اصل منبع، قوت کا اصل سورس، قوت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اس ذات سے ہم دور ہو چکے تو قوت سے دور ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، رجوع الی اللہ کا مہینہ. اس نقطۂ نظر سے 11 ستمبر کے حادثے کے بعد دیکھیں تو اس رمضان المبارک کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مزاج پیدا کرنا ہوگا. اور جب اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے، اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، تو اللہ سے جب وابستہ ہوں گے تو ساری قوت ہم کو ملے گی. اور قوتوں کا اصل سب چشمہ وہی ہے، منبع وہی ہے، تو اس سے اگر ہم وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہ امت مسلمہ قوی ہو سکتی ہے، مضبوط ہو سکتی ہے، طاقتور ہو سکتی ہے. رجوع اللہ کے 4 ذرائع رمضان میں ہیں. ایک روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، دیگر لوگ بھی رکھتے ہیں، اور صبح اٹھے سحر کر لیے لوگوں 4 لوگوں کے ساتھ اور شام ہو گئے ہم نے افطار کر لیا، یہ روزہ نہیں، مطلوب روزہ نہیں ہے. روزہ تو ہے جس میں یہ کہا گیا کہ روزہ بندہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا حدیث قدسی میں ہے. تو روزے کا اجر جب اللہ تعالیٰ ہے تو واقعی کیا ہم روزہ رکھ کر اللہ کو پانے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پایا؟ اللہ کی ذات کو پانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے. نمبر تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو پانے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے، اللہ تعالیٰ سے سننے کا موقع قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے. رجوع الی اللہ کا دوسرا سورس، دوسرا ذریعہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پر بہت مفصل گفتگو ہوتی رہتی ہے، اسے ہم پڑھنے کا معمول بنائیں، اسے ترجمہ سے پڑھیں، اسے تفسیر سے پڑھیں، بعض آیتوں کو ہم یاد کریں، تراویح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ دوپہر میں پڑھ کر آنے کی ہم کوشش کریں، یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہم کرتے ہیں. تو رجوع اللہ رمضان میں ہم قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکیں گے. نمبر تیسری چیز ایک رمضان المبارک میں دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے. دعا سحری کے وقت، دعا افطاری کے وقت، دعا اعتکاف کے دوران، دعا روزے کی ہر حالت میں مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. رجوع اللہ کا مہینہ اور یہ تیسرا ذریعہ ہے رجوع اللہ کا. اور چوتھا ذریعہ یہ ہے مواساہ، ہمدردی کا، غمخاری کا، انسانوں کی خدمت کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ انسانوں کی خدمت کا مہینہ ہے اور انسانوں کی خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے. بہت سی حدیثوں میں بات آئی ہے کہ جب ایک بندہ مومن کسی بھوکا کو کھانا کھلاتا ہے تو گویا کہ وہاں اللہ کو وہ پاتا ہے. حدیث میں بات آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں تیرے یہاں جو ہے بھوکا آیا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا کہ پروردگار تو ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے، تو بھوکا کب میرے پاس آیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندہ تیرے یہاں بھوکے کی شکل میں آیا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے پا لیتا. میں نے صرف ایک مثال دی ہے. غمخاری کرنا، ہمدردی کرنا، افطار کرانا، کھلانا پلانا، لوگوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا، لوگوں پر جو بوجھ کم کرنا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے خدا ملتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ان 4 ذریعوں سے دیکھیں گے تو رجوع اللہ کا بہترین مہینہ ہے. روزہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت ایسے کریں کہ ہم اللہ سے وابستہ ہو سکیں، دعاؤں کا اتنا اہتمام کریں کہ ہم خدا سے قریب ہو سکیں، اور لوگوں کی اتنی خدمت کریں، انسانوں کی غمخاری کریں، اور انسانوں کے ساتھ مواساط کا جو معاملہ ہے، انسانوں کے دکھ درد میں کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، افطار کا انتظام کرنا، روزوں کا سحری کا انتظام کروانا، یہ وہ نیکیاں ہیں جس سے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں گے. اور اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہم انشاءاللہ قوت والے بنیں گے، ہم قوی بنیں گے، ہم مضبوط بنیں گے. یہ وہ ہے کہ کچھ تمہیدی باتیں رہیں. اس کے بعد سرسری طور پر گزشتہ رمضان المبارک میں جن صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا اس پر ایک اجمالی نظر ہم ڈالیں گے کہ ہم نے گزشتہ سال کن چیزوں کا مطالعہ کیا. گزشتہ سال ہم نے 2 گروپس کی صورتوں کا مطالعہ کیا تھا. یاد دہانی کے لیے آپ کو میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں صورتوں کی جو ترتیب ہے ان ترتیب پر بعض علماء نے غور و فکر کر کے بتایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے 7 گروپ پر مشتمل ہے. پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا ہم نے دیکھا، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ 5 صورتوں کا مطالعہ ہم نے بہت پہلے کیا تھا. یہ پہلا گروپ ہے جس میں امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا اور ایک نئی شریعت اس امت کو عطا کی گئی، وہ پہلا گروپ تھا. دوسرا گروپ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے دوسرا گروپ،
اس میں سورہ آراف ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ یہ توبہ وغیرہ جو سورتیں ہیں، وہ چار سورتیں آتی ہیں جس میں قریش سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور قریش کو معذول کیا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا جو زام تھا اس زام کو ختم کر کے امت مسلمہ کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی متولی شپ عطا کی. یہ دوسرا گروپ تھا. تیسرا گروپ جو ہے کشمکش کا گروپ تھا، وہ بہت طویل گروپ تھا، ہم نے جس کا مطالعہ کیا تھا، اور وہ کشمکش کا گروپ ختم ہوا تھا گزشتہ سال سورہ نور پر. اس سورت کو ہم نے سورہ رات سے اس کا مطالعہ شروع کیا تھا، سورہ ابراہیم سے کشمکش کی سورتیں شروع ہوتی تھیں، اور گزشتہ سال ہم نے سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون اور سورہ نور، چار سورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا جو کشمکش والے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام، انبیائی کام، کار رسالت، دعوت کا کام، انسانوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، دنیا میں ظلم کا خاتمہ کرنا، دنیا میں عدل و انصاف کا قیام، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے. جب جب دنیا میں انبیاء آئے ان کو مشرکین کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارا کے ساتھ اور اہل باطل کے ساتھ کشمکش کرنا پڑا. یہ ایک لازمی اور فطری بات ہے. اس نقطۂ نظر کو اس تیسرے گروپ میں واضح کیا گیا ہے. سورہ انبیاء ہم نے مطالعہ کیا تھا. سورہ انبیاء ایک بڑی پیاری سورت تھی. اس سورت کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کشمکش کے موضوع کو کیسے بھرا اور مختلف انبیاء کے واقعات بیان فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی، اور مختلف انبیاء کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، ان سارے انبیاء کا قصہ بیان کر کے بتایا کہ یہ سارے انبیاء ایک امت ہیں، ان کا مشن واحد تھا، مشترک مشن تھا، ان کا کام ایک تھا، ان کی مخالفتیں بھی ایک جیسی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ بھی ایک جیسے دیا، اور ان کے مخالفوں کو جس طرح سے دنیا میں رسوا کیا، ذلیل کیا، ان کا بیڑا غرق کیا، وہ ساری امتوں میں جو یکساں ہیں. تو یہ اس سورت الانبیاء کے مطالعے سے ہم کو بات معلوم ہے. پھر سورہ حج میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بتایا کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تمناؤں سے کی تھی. بیت اللہ کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، لیکن تم نے ملمیٹ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو، اور انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا توحید کے لیے اور تم نے اسے شرک کا گڑھ بنا کر رکھا ہے. یہ گویا کہ قریش کی تنبیہ کی گئی، اور اس میں فلسفہ قربانی پر بڑی تفصیل سے گفتگو آئے کہ کیوں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اس پر گزشتہ سال ہم نے گفتگو کی. پھر سورہ حج وہ پہلی سورت ہے جہاں جہاد کا مومنوں کو حکم دیا گیا کہ ان پر ظلم اور مظالم اگر ڈھائے جائیں تو مدافعت کے لیے انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے مومنین کی جہاد کرنی چاہیے. اور اس سورت کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ تمہارا ایک بہت بڑا منصب ہے اور تمہیں انبیاء کے جگہ پر کھڑا کیا گیا ہے، تم کو شہادت کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں سورہ حج میں آئیں. سورہ مومنون کا ہم نے مطالعہ کیا. اس کی شروعات ہوئی تھی، سورہ مومنین کی شروعات مومنوں کی صفات سے. مومنین وہ ہوتے ہیں جو کامیاب مومنین ہوتے ہیں، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، لغو کام وہ ہرگز نہیں کرتے. اس طرح مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد کائنات کے بہت سے دلائل اللہ نے پیش کیا، اور خاص کر ہم نے ایمبریالوجی پر گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مطلب بچے کی پیدائش کے سارے مراحل، جنین کے جو مراحل ہیں، ان ساری چیزوں کا کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ ساری باتیں آئیں. دلائل انفسی بھی اس میں آ گئے، اور اس کے بعد آفاق کی دلائل بھی سورہ مومنون کے اندر ہم نے دیکھا. اور آخری سورت سورہ نور تھی، اس گروپ کی سورت. سورہ نور میں کشمکش اپنے انتہا کو پہنچتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حق اور باطل دونوں کی کشمکش ہوتی ہے ایک معاشرے کے اندر. مدنی معاشرے کے اندر اللہ کے رسول ایک پاک معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے، منافقین اور یہود اس معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کے در پر تھے، اور 15 مسلسل مضامین اس کے اندر احکام بیان کیے گئے. زنا کا مسئلہ کیا ہے، قذف کا مسئلہ کیا ہے، لعان کا مسئلہ کیا ہے، اور غز بطر کا حکم، پردے کا حکم، اس طرح سے 15 مختلف احکام. سماج کے اندر فحش نہیں پھیلنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے رنڈی بازی کا جو بازار گرم تھا اس کے خاتمے پر گفتگو کی گئی. مختلف اس طرح کے 15 مسائل سورہ نور کے اندر ہم نے دیکھا، اور اس پر گفتگو ہوئی کہ اسلام کیسا ایک پاکیزہ، ایک صاف ستھرا معاشرہ چاہتا ہے، اور کیسے شیطانی قوتیں ایک گندا سماج اور ایک گندی سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ کشمکش اسلام اور جاہلیت کے درمیان، فحاشی اور یانیت اور پاکیزگی اور طہارت کے درمیان جو کشمکش ہے، وہ کشمکش کا گروپ سورہ نور پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے مزید 3 سورتوں میں مطالعہ کیا تھا، وہ کار رسالت پر، رسالت کے کانسیپٹ پر، پروفٹ ہڈ کے کانسیپٹ پر. رسول کیا ہوتے ہیں، رسولوں پر کیا اعتراضات گڑے جاتے تھے، رسول کے صفات کیا ہیں، رسول کی کارکردگی کیا ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے رسالت کا گروپ شروع ہوا.
اور رسالت کے گروپ میں سے ہم نے مطالعہ کیا تھا سورہ فرقان، سورہ شعرا اور سورہ نمل. اب اس کے بعد اسی گروپ سے انشاءاللہ کل ہم مطالعہ کریں گے سورہ قصص. سورہ فرقان میں رسالت کے گروپ کا آغاز ہے، اس میں رسالت کے بارے میں جنرل ہدایات ہیں کہ رسول پر ہمیشہ سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو انسان ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے، بیوی اور بچے رکھتا ہے، یہ بھی تھوڑی رسول ہو سکتا ہے؟ رسول اگر ہوتا تو کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، یا اگر انسان ہی کوئی رسول بنتا تو اس کے اڑوس پڑوس میں اس کے باڈی گارڈ کے حصے فرشتے نازل ہوتے اور ہاتھ میں کوڑا رکھ کر ہر ایک آدمی کو جو ہے مارتے اور دھمکاتے کہ یہ رسول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم اس کی رسالت کا اقرار کرو، اور فرشتے کے ساتھ ساتھ اس پر جو ہے اتنے فیضان ہوتا کہ پہاڑ کو اگر انگلی پہ اشارہ کرے تو سونے کا بن جائے، سوکھی زمین کی طرف اشارہ کرے تو لہلاتی ہوئی کھیت بن جائے، اور سوکھے تالابوں کی طرف اشارہ کرے تو پانی سے معمور ہو جائے. گویا کہ رسول کے سلسلے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات لوگ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی نفی کی. رسول ایسا کوئی جو ہے انوکھا انسان نہیں ہوتا، وہ عام فرد بشر ہوتا ہے لیکن اللہ اس پر وحی کرتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اسے غم بھی لاحق ہوتا ہے، اسے خوشی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی رکھتا ہے، بچے بھی رکھتا ہے. رسولوں کے بارے میں ایک جنرل تصور سورہ فرقان میں دیا گیا. سورہ شعرا وہ ایک عظیم سورت اور ایک یونیک سورت، انوکھی سورت اس وجہ سے ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت میں جو انوکھے پوائنٹ، جو یونیک کانسیپٹس ہیں، جو ممتاز جو اوصاف ہیں، اس کو سورہ شعرا کے اندر بیان کیا گیا. میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، سارے انبیاء کی دعوت یہ تھی اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون میری اطاعت کرو، لا ان اجری الا علی اللہ میں کسی سے اجرت نہیں مانگتا، میں تو صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. یہ کامن کانسیپٹ ہے اور یہ کامن باتیں ہیں جو سارے انبیاء نے بیان کی. اس کے بعد ایک ایک نبی نے ایک ایک سلگتے موضوع کو اٹھایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیسٹزم کے خلاف، اس زمانے میں ذات پات کی جو تفریق تھی اس کے خلاف مہم چلائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مہم چلائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذہبی جذبات کا جو کھلواڑ پنڈت اور پروہت کیا کرتے تھے اس کے خلاف آپ نے مہم چلائی. حضرت لوط علیہ السلام نے اخلاقی زوال اور اخلاقی گندگی کا جو فلسفہ رائج تھا اس سماج کے اندر اس کے خلاف آپ نے جنگ چھیڑا. حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ناپ تول میں جو کمی کی جاتی تھی، جو کرپشن پایا جاتا تھا، اس کے خلاف آپ نے جنگ کو چھیڑا. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں اکنامک پراسپرٹی، مالی فراوانی تھی، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے تھے، ایسے ایسے گھر اور ایسے ایسے بنگلے بناتے تھے، ابد بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اونچی اونچی جگہوں پر بناتے تھے اور بیکار بناتے تھے، ایسا بناتے تھے گویا کہ ان کو صدیاں اس گھر کے اندر جو زندگی گزارنی، یہ گویا کہ آخرت فراموشی کا تصور. دنیا پر نیچے جاتے تھے، اس کے خلاف حضرت ہود علیہ السلام نے جہاد کو چھیڑا. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا ایول تھا، جو سب سے بڑی برائی تھی، وہ غلط قسم کے لیڈروں کی اتباع تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے غلط قسم کے لیڈروں کی اتباع کے خلاف آپ نے جنگ چھڑی، اپنے جہاد شروع کیا، آپ نے گویا کہ ایک مہم زوردار چلائی. اس طرح سے مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اس وقت کے، اس زمانے کے ایک ایک سلک کے مسائل کو ٹیک اپ کرتا ہوا ہم نے دیکھا. آج کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معاملہ کیا کہ ساری امتوں کی جو خرابیاں تھیں وہ ساری خرابیاں اس وقت اس دور میں اس صدی کے اندر ہم پاتے ہیں، اور سارے انبیاء کا کام ملا جلا کر اس امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا. وہ ذات پات کے خلاف بھی کام کرے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی وہ کام کرے، اور دنیا پرستی پر جو لوگ ریجے ہوئے اس کے خلاف وہ کام کرے، کرپشن کے خلاف امت مسلمہ کام کرے، اخلاقی گندگی جو اس معاشرے کے اندر 21ویں صدی میں پھیل رہی ہے اس کے خلاف امت مسلمہ کام کرے. یہ گویا کہ ایک نقطہ نظر ہم کو سورہ شعرا کے مطالعے سے حاصل ہوا تھا. آخری سورت جس کا مطالعہ ہم نے کیا وہ سورہ نمل تھی. سورۃ النمل میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بہت سے دلائل کے ذریعے سے، بہت سے دلائل بارش کے نظام پر اور انسانی نسل کی نشانیوں پر اور مختلف قسم کی نشانیوں پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رہنمائی فرمائی اور چونٹنگ کی اس کے اندر مثال آئی. اور اسی میں اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس سورت میں جو ہے میجر حصہ ہوتا ہے، جس میں دو لوگوں کے درمیان کشمکش اور اس کشمکش کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو غلبہ حاصل ہوتا ہے اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں سورہ نمل کے اندر. یہ گویا کہ گزشتہ سال کی 7 سورتیں رہیں جس کا ہم نے مطالعہ کیا. 4 سورتیں کشمکش کے گروپ سے تھیں اور 3 سورتیں سورہ رسالت کے گروپ سے تھیں. یہ 3 سورتیں اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل مطالعہ کریں گے سورہ قصص کا. سورہ قصص سے اس سال ہم شروع کر کے گفتگو کو سورہ یاسین تک انشاءاللہ لے جائیں گے، اور اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو اور آگے بڑھنے کی سورہ صافات وغیرہ کا مطالعہ بھی ہم کر سکیں گے، ورنہ ہم سورہ یاسین تک کا ہمارا کوٹا ہے انشاءاللہ اسے ہم مکمل کریں گے. کل میں انشاءاللہ سورہ قصص کو تفصیلی طور پر شروع کروں گا، لیکن آج میں سورہ قصص کے متعلق بعض امور بعض باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں جلدی جلدی سے بھی ختم کرنا ہے، بہت زیادہ تاخیر سے اور بہت زیادہ سست رفتاری سے اور بہت ٹہر ٹہر کر چلنے کا موقع نہیں ہے. سورہ قصص اور سورہ روم، خاص کر یہ دو ایسی صورتیں انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. وہ یہ کہ اتفاقی طور پر اس وقت جو ہم معاملہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، جو اتل پتل دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، جو تصادم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، نئی یہ جنگ جو کھڑی ہوئی ہے اس وقت، اسے وار آن ٹیررزم کہا جا رہا ہے، اسے وار آن سولاشن کہا جا رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں کیا کیا نام دیا جا رہا ہے. اس وقت دنیا جس دو راہے پر، جس چوراہے پر کھڑی ہوئی ہے، جس دہانے پر اس وقت دنیا کھڑی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہم دیکھیں گے سورہ روم کے اندر اور سورہ قصص کے اندر. یہ ہے اصل میں قرآن مجید کا کمال، کہ قرآن مجید تو نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ باتیں نازل ہوئی تھیں، لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں، آج کے حالات میں سورہ قصص اور سورہ روم بہت ہی فٹنگ صورتیں ہیں، بہت ہی بہترین طور پر ان صورتوں کا انتباہ کیا جا سکتا ہے. ہم انشاءاللہ جب کل سورہ قصص کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک آیت، ایک ایک آیت کا ایک ایک ٹکڑا کس طرح سے اس وقت موجودہ دنیا پر چسپا ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کل. اس کے بعد صورتوں میں سے بعض صورتیں آتی ہیں جو توحید کے دعوت سے لبریز ہیں. انشاءاللہ ہم سورہ فاتر کا، سورہ یاسین کا جب مطالعہ کریں گے تو سائنسی نقطۂ نظر سے بھی ان صورتوں کا ہم غور و فکر کریں گے، مطالعہ کریں گے. تو اس سال جو صورتیں آ رہی ہیں اس میں بعض صورتیں تو کرنٹ افیئرز پر، کرنٹ ایشوز پر، حالات حاضرہ پر منطبق ہوتی ہیں، اور بعض صورتیں بڑی سائنسی صورتیں ہیں اور سائنسی نقطۂ نظر سے بڑی اہمیت کی حامل صورتیں ہیں. انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ان دونوں قسم کی صورتوں کا ہم بہت تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے. اس وقت میں صرف سورہ قصص کی ابتدائی کچھ باتیں عرض کر کے میں آج اپنی جگہ لے لوں گا، آج گفتگو کو ختم کر لوں گا. پہلی بات تو یہ کہ سورہ قصص، اس کا جو نام بڑا ہے، اس سورت کے اندر ایک لفظ آیا ہے قصص، اس کی وجہ سے بھی اس کا نام ہے. اور ایک اور وجہ اس سورہ قصص کو قصص کہنے کا یہ کہ قصص کہتے ہیں عام زبان میں قصہ، ترتیب وار کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے قصص کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال ہم نے سورہ نمل کا بھی مطالعہ کیا تھا، سورہ شعرا کا بھی مطالعہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعض گوشے آئے تھے لیکن مفصل نہیں تھے. اس لیے سورہ قصص وہ سورہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ترتیب وار بیان کیا گیا ہے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے. سورہ شعرا میں ہم نے دیکھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت ملتی ہے وہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سورہ نمل میں ہم نے دیکھا کہ فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. لیکن سورہ قصص میں ان دونوں ادھورے واقعات کو مکمل کیا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے واقعے کی شروعات ہوتی ہے، اور اس پر جو مضمرات ہیں، اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، اس کے اندر جو حالات حاضرہ کے لیے رہنمائی ہے، کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. یہ سورہ قصص کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں ترتیب وار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اس کا زمانہ نزول بھی سورہ شعرا اور سورہ نمل سے متصل ہے، یعنی یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زوروں پر نہیں تھی. بیچوں بیچ کا زمانہ تھا جبکہ اعتراضات تو گھڑے جاتے تھے، اعتراضات تو اٹھائے جاتے تھے، شکوک و شبہات کے اشغلے تو چھوڑے جاتے تھے، ان کا جواب دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت کا سختی کا جو زمانہ تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا. اس دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ سورت اور سورہ شعرا اور سورہ نمل کے بعد کی یہ سورت ہے. سورہ نمل کا ہم نے گزشتہ سال مطالعہ کیا، اس کی یہ مسنہ ہے، یعنی جوڑا. اس سے پہلے ہم نے عرض کیا ہے کہ قرآن کی بہت سی سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایک سورت میں ایک پہلو ہوگا، دوسری سورت میں دوسرا پہلو ہوگا. جیسے سورہ بقرہ اور آل عمران میں، بقرہ میں یہودیوں پر گفتگو ہے، آل عمران میں عیسائیوں پر گفتگو ہے، اس کو کہتے ہیں جوڑا. قرآن میں ایک بات یہاں ادھوری ہے تو یہاں اس کی جو ہے اسے مکمل کیا جائے گا، یا یہ کہ یہاں اجمال ہے تو یہاں تفصیل ہے، جہاں ایک پہلو سے گفتگو ہے تو جہاں دوسرے پہلو سے گفتگو ہے. بعض صورتیں جس میں تاریخی ترتیب سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس کی مسنہ یعنی جوڑا صورت میں وہاں سائنسی گفتگو ہوتی ہے. مسنہ میں گویا کہ دونوں صورتیں مل کر ایک کامل مضمون بنا لیتے ہیں. اس طرح سے یہ سورہ نمل کا مسنہ ہے.
سورہ نمل میں اجمال ہے، مختصر ہے بعض باتیں، ان باتوں کی تشریح انشاءاللہ ہم سورہ قصص کے اندر دیکھیں گے. اس میں جو مباحث ہیں اس پر سرسری گفتگو ہو جائے گی. اس میں چار باتیں اصل میں پیش نظر ہیں. یہ جب واقعہ سنایا جا رہا ہے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد اس واقعے کو لے کر قریش پر منطبق کیا جاتا ہے، ان پر اپلائی کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کیا مماثلت ہے. فرعون اس کی رعونت، اس کا تکبر، اور قریش ان کی رعونت اور ان کے تکبر، ان دونوں میں کیا مماثلت ہے. گویا کہ چسپاں کیا گیا، یہ سورہ سنا کر قریش پر یہ بات چسپاں کر دی گئی کہ تمہارا رویہ فرعون سے مختلف نہیں ہے، اور حضور کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت موسیٰ سے مختلف نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے یہ سورت کا نزول ہوا. اس میں چار باتیں ہیں. نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت بہت عجیب و غریب ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ جبکہ نسل کشی کا زمانہ تھا، بری طرح سے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک ایک لڑکے کو قتل کیا جاتا تھا. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک لڑکا کو جو ہے زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے، اور کہاں پالتا ہے، عین دشمن کے گھر کے اندر پلنے کا موقع عنایت فرماتا ہے، عین فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرماتا ہے. یہ خدا کی مشیت ہے کہ جب کسی کا بیڑا غرق کرنے پر اللہ تعالیٰ آتا ہے تو ایسے طریقے سے بیڑا غرق کرتا ہے کہ بیڑے والوں کو، اس پہ سوار ہونے والوں کو، ان کا بیڑا غرق ہونے کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہم و گمان نہیں ہوتا کہ کہاں سے ان پر مصیبت آنے والی ہے. اچانک ان پر مصیبت آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا اللہ نے بہترین انتظام کیا کہ عین اس زمانے میں جبکہ قتل اولاد کا سلسلہ جاری تھا، اس زمانے میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پلنے کا موقع عنایت فرمایا. یہ مشیت خداوندی ہے. تو اس پر جو ہے یہاں چسپاں کیا گیا کہ یہاں بھی اللہ کی مشیت ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے آزر رہو، انہیں ستا رہے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ تم گویا کہ ان کے مشن کو ناکام کر کے رہو گے. نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی مشیت ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مکے کو، اسی کعبۃ اللہ کو جو شرک کا گڑھ ہے، توحید کا گڑھ بنائے گا. اسی مکے کو اللہ تعالیٰ دعوت توحید کے پھیلنے کا مرکز بنائے گا. یہ اس کی مشیت ہے. نمبر دو، اللہ کے رسول پر، یہ رسالت کا گروپ ہے نا، ہمیں معلوم ہے کہ رسالت پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس کا جواب ہے. تو اللہ کے رسول پر اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، یہ کیسا رسول ہے، اچانک رسول ان کو کیسے بنا دیا گیا، رسول اگر بنایا جاتا تو اعلان ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کوئی کسی چٹی کو بھیجنا چاہیے تھا، فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا، اور اس کا جو ہے ڈھنڈورا پٹوایا جانا چاہیے تھا. تو اللہ نے کہا کہ رسالت کبھی بھی ایک بہت بڑے فنکشن کا اہتمام کر کے رسالت کا جو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا. ہم جیسے معمولی ڈگریاں لیتے ہیں تو اس کے لیے کنوکیشن کا پروگرام رکھ کے دیا جاتا ہے، اس طرح رسالت کے پروگرام کو دینے کے لیے، رسالت کے کنوکیشن کو دینے کے لیے، رسالت کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی فنکشن کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ صیغہ راز میں رسالت کی ذمہ داری دی جاتی ہے. جس طرح سے حضرت موسیٰ کو مدین سے آتے ہوئے وادی مقدس سے دعا میں بلا کر اللہ تعالیٰ نے خاموشی کے ساتھ رسالت کی ذمہ داری دی، اسی طرح حضور کو بھی رسالت کی ذمہ داری عطا کی ہے. اسے کسی بڑے فنکشن کا اللہ نے اہتمام نہیں کیا، اس بات کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. تیسرا، یہ بھی جدید حالات پر منطبق ہونے والا پہلو ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بات بتائی کہ لاؤ لشکر والا فرعون، وہ فرعون جس کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی، بہت مال و دولت تھی، اور جس کے پاس فوج اور لشکر تھے، ایسے فرعون کو، لاؤ لشکر والے فرعون کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے کیا؟ نہتے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی سلطنت اور حکومت نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، خالی ہاتھ، نہتے ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا. تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی کو دیکھ کر تم یہ نہ سمجھو کہ تم متولی ہو، تم جو ہے یہاں کے چودراہٹ تمہارے ہاتھ میں ہے اور مال و دولت تمہارے پاس ہے، اس وجہ سے تم کامیاب ہو سکو گے، یہ تصور نہ کرو. خالی ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہاتھ ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں سے تمہارا بیڑا غرق کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی. چوتھا واقعہ سورہ قصص کے اندر جو چوتھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ معجزہ کا مطالبہ جو تم کرتے ہو معجزہ، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے، یعنی بیضا کا معجزہ بتایا اور لاٹھی کا معجزہ بتایا، معجزہ دیکھ کر بھی فرعون اور اہل فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ اور اس کے سلطنت کے لوگ ایمان نہیں لے آئے. تو کیا تم بھی معجزے کا مطالبہ کر کے، معجزے کو ٹھکرا کر فرعون جیسی جو ہے انجام سے دو چار ہونا چاہتے ہو؟ اگر نہیں ہے تو اس معجزے کو تسلیم کر کے، قرآن ایک زبردست معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ عظیم معجزہ ہے، اس معجزے سے متاثر ہونا چاہیے. یہ معجزہ چاہو تو کائنات کے اندر بہت سے معجزے بھرے پڑے ہیں، اسے دیکھو اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی دعوت کو پہچان لو. اگر تم حسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہو تو فرعون نے بھی حسی معجزے کا مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے بتائے لیکن معجزوں کو دیکھ کر انہوں نے ٹھکرایا، ٹھکرانے کے نتیجے میں جو دنیا سے وہ نیست و نابود ہو گئے. تم بھی معجزے کا مطالبہ کرو گے، تم بھی ٹھکراؤ گے تو تم بھی دنیا سے نیست و نابود کر دیے جاؤ گے. اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے رسول کے کلام کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرو. یہ گویا کہ موضوع بحث ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات کل ٹیک اپ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اس قرآن کے پروگرام کو بہت سے خوبی اللہ تعالیٰ آگے تک لے چلے اور اپنے انجام تک پہنچائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم. اللهم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. پروردگار رمضان المبارک ہم پر تونے سایہ فکن فرمایا، اس پر ہم تیرے شکر گزار ہیں. اے پروردگار ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک میں خوب خوب تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. روزے کے ذریعے سے تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے ذریعے سے تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کے ذریعے سے تیری طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. انسانوں کی خدمت کے ذریعے سے تیری طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کا خوب محنت کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کے اس پروگرام کو اے پروردگار نہایت کامیاب فرما. اس شہر کے اندر جہاں جہاں قرآن مجید کے پروگرام ہو رہے ہیں سب پروگراموں میں تو خیر و برکت عطا فرما. لوگوں کو دلچسپی پیدا فرما. لوگوں کو قرآن کے تفسیر کی طرف متوجہ فرما. اور سارے پروگراموں کو شاندار طریقے سے کامیاب فرما. سارے پروگراموں میں اے پروردگار امت مسلمہ کی بھلائی کا انتظام فرما. امت کو جو ہے اے پروردگار تیرے کام کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری بے حسی اور غفلت کو دور فرما. ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما. ہمارے اندر چستی اور حرکت پیدا فرما. ہمیں قرآن سے لگن شوق رغبت عطا فرما. ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار اس پروگرام کو ہر فتنوں سے محفوظ رکھ. ہر جگہ جہاں پروگرام ہو رہے ہیں ان سب میں تو خیر و خوبی عطا فرما. اے پروردگار شیاطین جن و انس کی شیطانیت اور شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. اے پروردگار تیری رحمتیں ہم پر سایہ فکن رکھ، تیری رحمتیں شامل حال رکھ. اور اے پروردگار کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا